الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد ذو العف الواسع والعقاب الشديد من هداه فهو سعيد السديد ومن أضله فهو البعيد التريد والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين أنيس الغريبين راحة العاشقين مراد المشتاقين سيد العرب والعجم سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله تعالى وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله صلى الله تعالى عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق آمنت بالله صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب الصد تکریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ عزیزان گرامی رفیقان ملت، جمعۃ المبارکہ کے خطبے میں جو درس قرآن کے عنوان سے آپ حضرات سورہ آراف کی آیات بینات سے ہمارے لیے رشد و ہدایت کے جو نمونے اور جو اصول اس میں ذکر کیے گئے ہیں، ہم اپنی معاشرتی زندگی اور اپنی اخلاقی زندگی اور سب سے پہلے اپنی نظریاتی اور اعتقادی زندگی کی درستگی اور اس سے ہمارے لیے جو درخشاں نقوش اور زرعی اقوال یہاں موجود ہیں اس سے اپنے آپ کو بہرمند کر رہے تھے۔ گزشتہ تقریباً چار جمعے کے خطبے میں سورہ آراف کی آیت نمبر 32 تک کے خلاصے کو آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ طوالت کی وجہ یہ تھی، چار درسوں تک اس کو اس لیے تفصیل کے ساتھ پیش کیا گیا تھا کہ قرآن کریم برہان رشید کی وہ آیات جس سے شریعت کا اجرا ہوتا ہے، شریعت کے قوانین جن آیات کے ساتھ منسلک ہیں، وہ قرآن کریم پورے قرآن کریم کی آیات میں سے صرف 500 آیات ہیں جس سے شریعت مطہرہ کے احکام مترشح ہوتے ہیں اور اسے استنباط کیا جاتا ہے۔ تو سورہ آراف کی آیت نمبر 32 انہی 500 آیت میں سے ایک آیت تھی، تو ہمیں قانون اسلامی اور شریعت کے مزاج کو سمجھنے کے لیے اور مزاج الوہیت اور رسالت کو جاننے کے لیے ہم نے وہ تفصیل کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں ان تمام چیزوں کو ذکر کیا۔ اس میں دو چیزیں قابل ذکر تھی، مسئلہ اباحت کہ اصل میں ہر چیز کو اللہ رب العالمین نے جائز ہی پیدا کیا ہے جب تک اس کی حرمت کی دلیل نہ آ جائے، یہ شریعت مطہرہ کا ایک بنیادی قاعدہ ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، حضرت امام شافعی اور تمام جتنے ائمہ، بلکہ چاروں ائمہ نے اسی قول کو لیا ہے اور اس کو ذکر کیا ہے کہ اصل فی الاشیاء اباحت، اصل میں ہر چیز کو اللہ رب العالمین نے جائز پیدا کیا ہے، حرمت اس کی ممانعات بعد میں نازل ہوئی ہے اور جس کی ممانعات نازل ہوتی چلی گئی وہ چیز ناجائز ہوتی چلے گی، اور جس چیز کو سرے سے ذکر نہیں کیا وہ تو پہلے سے جائز ہی تھی۔ اور دوسری چیز اس میں اسلام زینت کا جو درس دیتا ہے اس حوالے سے تھا کہ اسلام نے جو زینت اور آرائش اور زیبائش اور جو نعمتیں جو زینت کے ساتھ متعلق اور منسلک ہیں اس سے مسلمانوں کو مکمل طور پر استفادہ حاصل کرنے کی اجازت دی گئی ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو تمہیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں زینت کی صورت میں، آرائش کی صورت میں، تمہیں مکمل طور پر اللہ کی جانب سے اجازت ہے کہ تم اس سے استفادہ کر سکتے ہو، اور جو لوگ اللہ رب العالمین کی نعمت اور زینت کو اپنی جہالت کی بنا پر حرام کر دیتے ہیں اپنے اوپر، اللہ رب العالمین نے ان پر غضب فرمایا اور فرمایا کون ہے جو اللہ کی پیدا کیے ہوئے حلال رزق اور زینتوں کو حرام کرتا ہے۔ زینت کے حوالے سے میں نے گزشتہ جمعہ ایک مختصر سی بات آپ کی خدمت میں پیش کی تھی کہ رنگین لباس پہننا اور اچھے مکانات بنانا، اچھی سواریوں کو استعمال کرنا، اگر یہ تمام چیزیں حلال مال کے تحت ہوں، اور دوسری بات، پہلی چیز تو حلال مال کے تحت ہوں، حلال مال سے اس کا حصول کیا ہو، اور دوسری چیز یہ کہ یہ تکبر کی نیت سے نہ ہو، کسی کو گھٹیا نیچا جتانا مقصود نہ ہو، بلکہ اللہ رب العالمین نے جو نعمت دی اس کا اظہار کرنا مقصود ہو۔ تو رنگین لباس پہننا، اچھے مکانات بنانا، اچھی سواریوں کا استعمال کرنا، اور اللہ نے زینت اور آرائش کی جو سہولت عطا فرمائی ہے اس کو اپنی زندگی میں لانا شریعت مطہرہ نے اس بات کی مکمل اجازت مرحمت فرمائی ہے۔ لیکن جو شریعت نے حق رکھا ہے اس کا ملحوظ، اس کا خیال ملحوظ رکھا جائے گا۔ مثال کے طور پر جو زکوٰۃ ہے اس کا خیال ملحوظ رکھا جائے گا، صدقہ فطر ہے اس کا خیال ملحوظ رکھا جائے گا، اہل و عیال کی تربیت اور ان پر جو مال کا اخراج کرنا ہے اور اس مصارف میں سے جو ہے اہل و عیال پر مال کو خرچ کرنا ہے، اسی طرح اپنے رشتہ داروں کے اندر جو پسماندگان ہے ان پر اپنے مال کو خرچ کرنا ہے، اسی طرح اللہ رب العالمین کی دین کی سربلندی کے لیے دینی مہمات میں اپنے مال کو خرچ کرنا ہے۔ اگر ان تمام چیزوں کو ساتھ میں لے کر چلتا رہے تو پھر یہ اسراف میں شمار نہیں ہوتا ہے، اور اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ اس کے لیے ایک بہت خوبصورت تحفہ ہے زینت کا۔ جس طرح کہ صحیح حدیث میں بھی موجود ہے کہ کسی کو دے کر آزمایا گیا، کسی کو نہ دے کر آزمایا گیا، جس کو نہ دیا گیا وہ صبر کا دامن اپنے ہاتھ سے جانے نہ دے، اور جسے دیا گیا ہے وہ شکر کے ساتھ جمع رہے، اور جو حقوق اس کے اوپر عائد ہوتے ہیں اس کے والدین کے، اس کے رشتہ دار کے، یعنی پہلا حق اللہ کا ہے جو زکوٰۃ ہے وہ ادا کرنا ہے، اس کے بعد اس کے اہل و عیال کے ہیں، اس کے رشتہ داروں کے، اس کے کنبے برادری کے اندر جو لوگ ہیں، اسی طرح مسافران حق جو ہیں ان کے لیے، یا مسافر جو اپنی منزل تک جا رہا ہے وہ ہیں، مساجد، مدارس، دینی مہمات کی تمام چیزیں جو ہیں جو اس کے سامنے نظر آتی ہے، اس کے پاس مال کتنی فراوانی ہے کہ وہ اس کے مصرف میں ڈال سکتا ہے، تو ان تمام چیزوں کی پاسداری اگر وہ کر چکے گا تو پھر یہ مال اس کے لیے امتحان نہیں بلکہ اللہ رب العالمین کی جانب سے ایک بہت بڑا انعام ہے۔ تو یہ زینت کے سارے تقاضے میں نے گزشتہ تقریباً دو جمعے آپ کی خدمت میں تفصیل کے ساتھ پیش کر دیے۔ اس میں رنگین لباس پہننا اور سفید لباس سے ہٹ کر پہننا، تو یہ دونوں کی اجازت شریعت مطہرہ نے دی ہے، اور احادیث میں دونوں لباس ثابت ہے۔ سفید لباس یہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے زیر تن فرمایا ہے، اور خوبصورت لباس یعنی جس میں نقش و نگار بھی بنے ہوئے ہوں، اور جس میں چار انگلی تک، یعنی چار انگلیاں جو ہیں اس کی معیار اور یہ مقدار ہے، ریشم لگا ہوا ہو تو اس کی بھی اجازت زینت میں شریعت مطہرہ نے دی ہے۔ ہاں یہ چار انگلی سے زیادہ، اگر مثال کے طور پر اس چار انگلی سے زیادہ کا اگر فاصلہ آ گیا تو وہ ریشم حرام ہے۔ میں نے حدیث آپ کی خدمت میں پیش کی تھی مسلم شریف کی کہ حضرت عاصمہ بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بلا فصل، حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضا عنہ کی بڑی صاحبزادی ہیں، میری ماں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی بہن ہیں، انہیں سیدہ عائشہ کے وصال کے بعد حضور کا جبہ ملا تھا، وہ جبہ انہوں نے اپنے پاس رکھا تھا، اس جبے میں خود فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گریبان پر اور آستینوں پر ریشم لگا ہوا تھا، اور وہ ریشم جو تھا وہ چار انگلیوں کے مطابق تھا، اور وہ کہتی ہے کہ تبرک کے لیے وہ جبہ میں نے اپنے پاس رکھا تھا، ہاں ہم میں اگر کوئی بیمار ہو جاتا ہم ایک تھال میں پانی جمع کر کے اس جبے کو بھگاتے، اور بھگانے کے بعد جبے کو وہاں سے نکال دیتے، اس پانی کا غسالہ، اس جبے کا غسالہ مریض کو پلاتے تو اللہ رب العالمین حضور کے جبے کے طفیل اسے شفا عطا فرما دیتا۔ تو یہ صحیح مسلم شریف کے اندر حدیث موجود ہے، جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تبرکات کی اہمیت پتہ چلتی ہے وہاں سے ہمیں زینت کا طریقہ بھی پتہ چلتا ہے۔ احادیث میں موجود ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سرخ رنگ کا حلہ بھی زیر تن فرمایا ہے، اور حضرت جابر بن سمورہ خود کہتے ہیں کہ ایک دفعہ چودھری کی چاند اپنے آب و تاب کے ساتھ تھا، جوبن پر تھا، اور میں نے دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سرخ رنگ کا حلہ اپنے جسم پر پہنا ہوا تھا، یعنی جبہ پہنا ہوا تھا جس میں دھاریاں بھی بنی ہوئی تھی۔ کہتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ اس میں اتنا روشن نظر آتا تھا کہ کبھی میں چودھری کے چاند کو دیکھتا اور آپ کے چہرے مقدس کو دیکھتا، تو میں اسی طرف پہنچا کہ چاند میں وہ زیبائی اور وہ زینت اور وہ خوبصورتی نہیں ہے جو اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کے چہرے میں رکھی ہے۔ اس لباس کی اجازت شریعت مطہرہ نے مرحمت فرمائی ہے، اور میں نے ایک بات مزید آپ کی خدمت میں پیش کی تھی کہ اگر ہم اس میں تحقیق کرتے ہیں تو زینت کے شریعت مطہرہ نے یقیناً حکم مرحمت فرمایا ہے۔ سادے لباس کی جو روایات ہیں وہ بھی موجود ہے، لیکن اگر سند میں اگر تقابل کیا جاتا ہے تو محدثین نے یہ لکھا ہے کہ جو زینت کے لباس والی روایات ہیں وہ سادے لباس سے زیادہ مؤکد ہے اور اس سے زیادہ مضبوط روایات ہیں۔ لیکن ایک سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سادگی اختیار کرنے کا بھی حکم دیا ہے، تو اس میں محدثین نے تدبیر اس اعتبار سے کی ہے کہ مسلمان کا دل کبھی یوں ہوتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا وہ اظہار کرے، اور کبھی یوں ہوتا ہے کہ بالکل اس کا دل دنیا سے اچاٹ ہو جاتا ہے اور اپنے رب کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو یہ دونوں حکم اس طرف سے آگے ہیں کہ جب اس کا دل یہ چاہے کہ شریعت مطہرہ کی حدود کی پاسداری کرتے ہوئے اور حرام اور حلال کے تمام تقاضوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے، وقت نہیں ہے ورنہ میں اس کی اور وضاحت کرتا، میں انہی الفاظوں کے اندر اس کو جمع کر رہا ہوں کہ حرام اور حلال کے تمام قاعدے کی گویا کہ مضبوطی رکھتے ہوئے، اس کا لحاظ کرتے ہوئے، اگر اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ اللہ نے مجھے زینت دی ہے تو میں یہ بھی لے لوں، یہ بھی لے لوں، یہ بھی لے لوں، یہ بھی استعمال کر لوں، تو شریعت مطہرہ نے اس کی اجازت دی ہے. تو وہ زینت کی احادیث پھر اس وقت آتی ہے کہ جب دل کے اندر جذبات یہ بھڑکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جو مجھے نعمت دی ہے میں اس کا اظہار کیوں نہ کروں. جیسا عید کا دن ہے، یہ شادی کے تہوار ہو جاتے ہیں، اس میں گویا کہ دل چاہتا ہے کہ جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں اس سے اچھا مال خریدا جائے، اچھا لباس خریدا جائے، اچھی چیزیں خریدی جائیں. لیکن جب ایسا وقت آتا ہے کہ انسان کا دل کبھی کبھار، بلکہ اکثر مومن کے دل پر یہ کیفیات ہوتی ہے کہ وہ آخرت اور موت کے تصور میں اتنا آگے بڑھ جاتا ہے کہ دنیا اس کے سامنے ہیچ اور پھیکی لگتی ہے، تو پھر وہ زینت کے لباس چھوڑ کر سادہ لباس پہننا شروع کر دیتا ہے. تو محدث نے فرمایا اس لیے دونوں پہلو رکھے گئے ہیں تاکہ اگر وہ سادگی کی طرف، آخرت کے تصور کی طرف بڑھ کر سادگی کی طرف آ جائے تو یہ عمل بھی اس کا سنت کہلائے، اور دل کے اندر اگر نعمتوں کے اظہار کا شوق پیدا ہو، تکبر اور تفخر نیت نہ ہو اور اس پر وہ عمل کر جائے تو یہ بھی سنت کہلائے. اسی طرح سر کو ڈھانپنے کے حوالے سے بھی میں نے گویا کہ ایک تفصیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں مسائل ذکر کیے تھے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو اس پر توجہ کرنی چاہیے. اس لیے کہ علماء نے خامخواہ اپنی کتابوں کے اندر اس چیزوں کو درج نہیں کیا، بلکہ ادب و آداب کے اعتبار سے یہ بہت زیادہ گویا کہ ضرورت والی چیز رہی ہے. جب ہم اپنے آفیسز اور ہم اپنے درجے کے اعتبار سے جب جاتے ہیں تو اس کے یونیفارم کا پورا خیال رکھتے ہیں. یوں اپنے گھر میں جائیں تو ٹائی اور جو وردی ہم یونیفارم پہنتے ہیں وہ ہم اپنے دوستوں کے ساتھ پہن کر نہیں پھرتے ہیں، لیکن جہاں ہماری ڈیوٹی کا ٹائم ہوتا ہے تو چاہے ہمارا دل چاہے نہ چاہے، آفس کا ایک رول ہے، اس کو ہم پہن کر حاضر ہو جاتے ہیں. تو لہٰذا اس اعتبار سے نماز کے آداب میں سے یہ چیز ذکر کی گئی ہے کہ جب بندہ نماز پڑھنے کے لیے آئے تو سر کو ڈھانپ کر آئے، سر کو کھلا نہ رکھے، کیونکہ اس میں دل کے خیالات اگر کسی بد چیز کی طرف مائل ہو جائے تو بہت بڑا فساد دل کے اندر پیدا ہو سکتا ہے. ہاں، سر کو کھلا رکھنے کی اجازت اس وقت دی گئی ہے کہ جب بندہ حالت احرام کے اندر ہوتا ہے، اور اس وقت سر کو کھلا رکھنا زینت کے لیے نہیں ہوتا ہے، عاجزی کے لیے ہوتا ہے، انکساری کے لیے ہوتا ہے. یا پھر بندہ خلوت کے اندر عبادت کر رہا ہے اور انتہائی درجہ اس کا دل ملول ہو چکا ہے، حزین ہو چکا ہے، اور اپنے رب کی محبت میں بہت زیادہ وارفدگی کے انداز میں ہے، تو اس نے سر سے امامہ بھی اتار دیا ہے، ٹوپی بھی اتار دی ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ مولا اب تیرے دربار میں حاضر ہوں کہ نہ پاؤں میں میرے کچھ ہے نہ میں سر پہ میرے کچھ ہے. یہ ایک عاجزی کا اظہار ہوتا ہے، ایک تجرد کا اظہار ہوتا ہے. یہ گویا کہ جب بندہ مقام قربیت کی طرف بڑھتا ہے اور اپنے احساسات کے ذریعے رب کریم کے قریب ہونے کی کوشش کرتا ہے تو ہر قسم کی چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے. لیکن نمازوں کے اعتبار سے، اس کے آداب کے اعتبار سے مسلمانوں کو اس بات کا پابند کیا گیا ہے کہ جناب وہ آداب کو ضرور محفوظ رکھیں. آپ کہیں کہ کوئی ضروری ہے؟ ضروری تو نہیں ہے، فرض نہیں ہے. یوں تو فرض یہ بھی نہیں ہے، اگر بندہ صرف پینٹ پہن کے نماز پڑھ لے اور بنین پہنے اور اس کا قمیض اس کے جسم پر نہ ہو تو کہا جائے یہ ضروری ہے تو فرض تو پھر بھی ادا ہو جاتا ہے. بات ضروری غیر ضروری کی نہیں ہے، بات آداب کی اور دل کی اصلاح کی ہے. دل ایک ایسی چیز ہے کہ اس کو فکر کی طرف، غلط کی طرف مائل کر دیا جائے تو آپ مائل ایک طرف غلطی کی کریں گے، وہ 10 اور غلط خیالات آپ کے لیے پیدا کرے گا. یہ تو دل کی اس عمارت کو ادب کے ساتھ مربوط کرنے کے لیے، اس چار دیواری کو مضبوط کرنے کے لیے، جتنا بندہ خوشو خضو عاجزی اور ادب کے اعتبار سے آگے بڑھتا ہے اتنا دل اس کا نیک ہوتا چلا جاتا ہے. تو یہ آداب کے اعتبار سے ذکر کیا گیا ہے. اور اگر آپ کہیں کہ یہ کیا ہے تو میں کہوں گا سب کچھ یہی ہے، اس لیے کہ ادب میں ہی سب کچھ چیز ہے، اور ادب کے جتنے تقاضے ہیں اس کو اگر ہم ملحوظ رکھیں بالخصوص رب العالمین کے لیے تو ہماری زندگی کے اور شعبوں کے اندر بھی ایسا گویا کہ ایسا انقلاب آ جائے گا جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے ہیں. جس کی چھوٹی سی مثال میں نے اپنے کاروبار کی آپ کے سامنے پیش کی ہے کہ ہم مہینے کی تنخواہ کو اپنے لیے جائز کرنے کے لیے اور آفس کے اصول میں اپنا مقام واضح کرنے کے لیے ہم یونیفارم ہر چیز کا خیال رکھتے ہیں، تو یہ خیال تھوڑا آداب کے اعتبار سے ہمیں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں بھی رکھنا چاہیے کہ تنقید نہیں ہے، یہ دل کی اصلاح کے حوالے سے ہے. تو لباس ہو یا دیگر اور چیزیں ہوں، تمام ادب کے اعتبار سے ہونا چاہیے. اس لیے فقہا نے زینت میں یہاں تک دخل دیا کہ اگر کوئی شخص کام کاج کرتا ہے، جمعے کی نماز کا ذکر نہیں کر رہا، جمعے کی نماز کا تو بڑا اہتمام ہے، یہ تو عید کا دن ہے، اس میں تو مسلمانوں کو حضور نے پابند کیا ہے کہ تم غسل کر کے آؤ گے، خوشبو لگا کر آؤ گے، صاف ستھرے کپڑے پہن کر آؤ گے، آج ہم نے ان دنوں کی افادیت کو کھو دیا ہے، لہذا ہم منہ اٹھا کر آتے منہ اٹھا کر چلے جاتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کس اجتماع میں آئے اور کیا کیفیت ہے۔ جو چیز اسلام ہمارے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے، اخوت، امن، خوشی کی، اگر اس کا اہتمام کر کر اگر ہم آئیں گے تو یقیناً ہمارا ظاہر بھی مطمئن رہے گا، باطن بھی مطمئن رہے گا۔ ہم میں سے بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو خوش نصیب جمعے کا اہتمام کرتے ہیں کہ باقاعدہ اس کے لیے صاف ستھرے کپڑے ہوتے ہیں، نئے کپڑے ہوں تو بہت اچھی بات ہے، نہ ہو تو دھلے ہوئے صاف ستھرے کپڑے ہوں، عطر کا استعمال ہو، غسل کر کے، اور غسل بھی وہ ہو کہ یہ نہیں کہ فجر کے وقت غسل کیا تھا اور اب جمعہ پڑھنے جا رہا ہے اور دن میں چار پانچ دفعہ وضو کر چکا ہے، نہیں، بلکہ جس غسل کو جمعے کی روح کہا گیا اور خوشی کا اظہار کیا گیا وہ یہ ہے کہ اس غسل کے ساتھ جو آپ کا وضو وابستہ ہو گیا ہے اس کے ساتھ آپ آ کر جمعے کی نماز ادا کریں اور درمیان میں وضو فاسد نہ ہو جائے۔ یہ وہ طریقہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کا پیدا کیا ہے۔ دیکھیے جب انسان اتنے اہتمام کو اپنے اندر لاتا ہے تو اس کا دل بھی کہتا ہے کہ یہ اہتمام کس لیے ہے، تو یقیناً دفعتاً اللہ کا خیال آتا ہے کہ یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے، اس کے حبیب کا حکم ہے، اور جمعہ کا دن ایک اجتماع کا دن ہے۔ یہ خیالات دل کی صلاح کرتے ہیں، کیونکہ دل کی صلاح صابن سے، شیمپو سے یا کسی برش سے نہیں ہوگا، اس کی صلاح فکر سے ہوتی ہے، تصور سے ہوتی ہے، تصور اس کی صلاح کرتا ہے، فکر اس کی صلاح کرتے ہیں، اور اچھی فکروں کے ذریعے ہی دل گویا کہ سالم ہوتا ہے۔ اور حضور نے فرمایا کہ انسان کے جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر وہ درست ہے اذا صلحت صلحت جسد کلہ واذا فسدت فسد جسد کلہ الا وہی القلب۔ بخاری کی حدیث سے آقا فرماتے ہیں کہ انسان کے جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر وہ درست ہے تو سارا جسم درست ہے، اور اگر وہ فاسد ہو گیا تو سارا جسم فاسد ہو گیا۔ فرما الا وہی القلب، وہ تمہارا دل ہے، وہ تمہارا دل ہے کہ جس کے اندر وہ خیالات اور جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ اگر تم نے اپنے فکر کی طرف، اس لیے کہا گیا کہ اپنے سانسوں کی بھی نگہبانی کرو کہ تمہارا سانس جو اندر جا رہا ہے یہ کس فکر سے اندر جا رہا ہے، اور تمہارا سانس جو باہر آ رہا ہے یہ کس فکر سے باہر آ رہا ہے، تمہارے خیالات جو آ رہے ہیں اس کی نگہبانی کرو کہ کیا تم نے غلطی کی تھی جو خیال آ رہا ہے، اور اگر اچھا خیال آ رہا ہے تو اس کی بھی نگہبانی کرو کہ کیا اچھا کام کیا تھا جس کی بنا پر وہ خیال آ رہا ہے۔ اس لیے کہ جب خیالوں کی نگہبانی کی جاتی ہے، نفسیاتی ڈاکٹر بھی تو یہی کہتے ہیں کہ جو نفسیاتی مریض ہوتا ہے اس کو بھی ڈاکٹر اس کا دماغ پڑھتے ہیں، اس کی بولی سنتے ہیں، ایک ایک گھنٹہ، دو دو گھنٹے، چار چار گھنٹے ڈاکٹر اگر واقعی میں اس کا مخلص ہے تو اس کی پوری تقریر سنتا ہے، اس کے ذہن کو پورا پڑھتا ہے، اور سننے کے بعد وہ پورا ایک کاغذ مرتب کرتا ہے کہ کہاں کہاں سسٹم میں غلطی ہے جس کی بنا پر اسے نیند نہیں آتی ہے، کہاں سسٹم میں فساد پیدا ہو گیا ہے جس کی مثال پہ یہ گالیاں دیتا ہے، چڑچڑاپن اس کے اندر آ گیا ہے، وہ تمام چیزیں ڈاکٹر ایک کاغذ کے اوپر مدون کر دیتا ہے۔ سننے کے بعد پھر اسے کہتا ہے تم یہ کام کرتے تھے، اب یہ کام کرنا چھوڑ دو، یہاں بیٹھتے تھے یہاں بیٹھنا چھوڑ دو، یہ کھاتے تھے یہ کھانا چھوڑ دو۔ جب ڈاکٹر کی نصیحت پر بغیر دوائی کے اس مشورے پر مریض عمل کرتا ہے اور جہاں سے وہ فکر میں خرابی آ رہی ہے اس جگہ کو چھوڑ دیتا ہے، اس ماحول کو چھوڑ دیتا ہے، اس فکر کو چھوڑ دیتا ہے، آہستہ آہستہ اسے نیند آنا بھی شروع ہو جاتی ہے، اس کے دل میں سکون آنا بھی شروع ہو جاتا ہے، اور اس کا مزاج بشاشی کی طرف آ جاتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو پھر جو ڈاکٹر اپنے مریض بڑھانا ہو تو وہ پھر وہ نیند کی گولی لکھ دے، نیند نہیں آتی آپ کو، لہٰذا رات کو سوتے وقت یہ گولی کھا لیا کریں، اور پوری زندگی وہ گولیوں کا محتاج ہو جاتا ہے۔ اسی طرح معلم کے لیے اور مبلغ کے لیے بھی ضروری ہے کہ قوم کو اس ڈاکٹر کے مانند نہ بنائیں کہ نفسیاتی مریض اگر کسی ڈاکٹر کے پاس آئے وہ اس کو گولیوں کے حوالے کر دے، بلکہ اس ڈاکٹر کی ذمہ داری ہے کہ اس کی تشخیص مشورے سے کرے۔ اسی اعتبار سے مبلغ اور معلم کو شریعت پابند کرتی ہے کہ اسے محض فضائل کی وادی میں لے جا کر نہ الجھائے، بلکہ اس کی نظریاتی تربیت کرے اور اسے بتائے کہ اصل دین کیا ہے اور دین چاہتا کیا ہے، تاکہ مشوروں سے اس کی گویا کہ اصلاح ہو جائے اور وہ نظریاتی طور پر مضبوط ہو جائے۔ وہ نیکیاں کرے تو اس لیے کرے کہ میرے رب کا حکم ہے، وہ برائی سے بچے تو اس لیے بچے کہ میرا رب ناراض ہوتا ہے۔ تو یہ وہ مشورے ہوتے ہیں حضرات گرامی کہ جس کی وجہ سے انسان گویا کہ اپنی فکر کو مضبوط کرتا ہے۔ دعا کریں اللہ رب العالمین ہمیں اچھی فکر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھی فکریں کسی ذریعے سے، کوئی کہتا وظائف پڑھنے سے اچھی فکریں آ سکتی ہیں، امید ہے آ سکتی ہے، لیکن صرف وظائف سے کچھ نہیں ہوگا، ماحول تبدیل کرنا ہوگا، صحبتیں بدلنا ہوں گی۔ سابقہ قومیں جو ہلاک ہوئی ہیں ان کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی وہ غلط صحبت میں مبتلا تھی۔ قرآن کریم برہان بشیر نے مسلمانوں کو سب سے پہلا جو درس دیا، انسان کا ایمان کب خراب ہوتا ہے، انسان بدکاری کی طرف کب آتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے پھر بھی بدکار رہتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے پھر بھی بد اخلاق رہتا ہے، تو قرآن نے کہا کہ وہ اما یونسینک الشیطان فلا تقعد بعد ذکر مع القوم الظالمین، کہ جب شیطان تجھے بہکا دے تو ان لوگوں کی صحبت میں مت بیٹھا کر کہ جو تجھے دنیا کی یاد میں لگاتے ہیں اگر تو ان کی صحبت میں بیٹھ جائے اور تجھے پھر خدا یاد آ جائے تو پھر اس وقت کھڑا ہو جایا کر اور ان ظالموں کی صحبت کو اختیار نہ کیا کر. تو انسان کو برباد کرنے والی جو سب سے بڑی چیز ہے وہ بری صحبت ہے, اور انسان کو آباد کرنے والی چیز جو ہے وہ اچھی صحبت ہے. اس لیے حضور نے فرمایا کہ انسان پر اثر ہوتا ہے. انسان اگر عطار کے پاس جائے, عطر فروش کرنے والے کے پاس, جو خوشبودار دوائیاں جڑی بوٹیاں بھیجتا ہے, تو حضور فرماتے ہیں کہ اگر وہ اس کے پاس بیٹھ کر اپنے جسم پر وہ چیز لگائے بھی نہ, خوشبو لگائے بھی نہ, تو بیٹھنے کی وجہ سے خوشبو تو اس کے جسم پر ضرور آئے گی. اور اگر وہ لوہار کے پاس جائے, اس کی بھٹی کے قریب بیٹھ جائے, تو اگر وہ آگ کے شعلے یا چنگاری اس کے کپڑے پر نہ آئے تو بھٹی کی بدبو تو اس کے جسم پر آئے گی. لہذا بندہ بد عقیدہ کب ہوتا ہے, بد مذہب کب ہوتا ہے, حضور کی محبت میں کمزور کب ہوتا ہے, رب کی محبت میں کمزور کب ہوتا ہے, اور حق کا سودا مالداروں کے ہاتھوں پر کب کرنا شروع کرتا ہے, جب وہ غلط صحبت اختیار کرتا ہے, جب وہ غلط فکر استعمال کرتا ہے. لہذا ضرورت اس امر کی ہے کہ ایمان بچے گا, نماز ہے لیکن صحبت اچھی ہونی چاہیے, سنگت اچھی ہونی چاہیے. تو دعا کیجئے اللہ رب العالمین ہمیں ان کی صحبت میں رکھے جو اللہ رب العالمین کا خوف رکھتے ہیں, جنہیں موت یاد ہے, جنہیں مر کر اٹھنا یاد ہے, خدا کے حضور جنہیں جواب دہی کا مرحلہ یاد ہے, کہ جو دنیا کے بالکل پٹھو نہیں ہو گئے بلکہ جن کے دلوں میں یہ خیال ہے کہ ہم دنیا کے لیے نہیں, دنیا ہمارے لیے ایک منزل ہے, ایک سفر کی راہ گزر کی ایک راہ ہے جہاں پر ہم تھوڑی دیر کے لیے سستانے کے لیے رکھے ہیں, اصل منزل ہماری وہاں پر ہے. یقیناً ایسے روشن دل لوگوں کی خدمت میں بیٹھنے سے ہی بندے کا دل روشن رہتا ہے اور موت کا شعور اور قیامت کے دن اٹھنے کا احساس اس کے دل میں بیدار رہتا ہے. اور جسے موت یاد رہی, اپنے رب کے حضور اٹھنا یاد رہا, شیطان پھر اس کے قریب پھڑپڑاتا بھی نہیں ہے. اللہ رب العالمین کے حضور دعا کریں, اللہ ہمارے فکروں کی اصلاح فرمائے, اللہ ہمارے باطن کی اصلاح فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں شریعت مطہرہ کی جملہ تعلیمات کی ادائیگی صرف اور صرف اپنی رضا کے لیے اور اپنی بارگاہ سے نعمتوں کے حصول کی لذت کے لیے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.